السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورۃ آل عمران آیت نمبر 181. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین یا رب العالمین. جیسے کہ سورہ آل عمران اب ختم ہونے پر آ رہا ہے، اور سورہ آل عمران میں ہم نے بہت ساری چیزیں دیکھی. اہل کتاب میں خاص طور سے نصارے کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا، اور جنگ احد کے بارے میں ہم نے پڑھا، اور سب سے اہم آیت جو ہم نے اس میں دیکھی تھی وہ کنتم خیر امت والی آیت ہم نے دیکھی تھی، کہ بہت بڑی ذمہ داری مسلمانوں پر اس میں ڈالی گئی ہے. یہاں اہل کتاب کے وہ جرائم یا وہ چیزیں بتائی جا رہی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے عہدے سے معزول کیا. اور پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے تمام جرائم کیوں ہمیں کھول کر بتائے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ بھی غور کریں اس پر کہ جرائم اس لیے بتائے گئے ہیں کہ اگلا گرا پچھلا ہوشیار، یعنی اگلے لوگ جو پہلے گزرے ہوئے لوگ ہیں وہ کس بنا پر مات کھائے تھے، کس بنا پر اللہ تعالیٰ کے مبغوث ٹھہرے. لہذا ہم میں وہ باتیں نہیں ہونی چاہیے، لیکن یہ بات بھی حقیقت، یہ حقیقت ہم پر آیا ہے روز روشن کی طرح، کہ آج ہر وہ چیز جو اہل کتاب یا اس وقت کے جاہلی معاشرے میں پائی جاتی تھی، آج وہ تمام باتیں ہم مسلمانوں میں درائی ہیں. اور اسی لیے یہ جو ہم قرآن کی تفسیر ترجمہ پڑھ رہے ہیں، تو دراصل یہ اس لیے ہے کہ ہم اپنے منصب حقیقی کو پہچانیں، ریئلائز کریں کہ اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کو کس لیے کھڑا کیا ہے، کس لیے پیدا کیا. اپنے اس فرض منصبی کو پہچان کر اس کے لیے تگدو کرنے والے بنیں، دوڑ دھوپ کرنے والے بنیں. اور اسی کی ایک کوشش ہے کہ ہمارے اندر وہ جذبہ پیدا ہو اور کچھ کرنے کی تڑپ اور لگن پیدا ہو. آج کی جو آیتیں ہیں بہت زیادہ اہم آیتیں ہیں، اور کیونکہ جب یہ کام کیا جائے گا تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ ہر کوئی آپ کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کر لے. نہیں، ایسا نہیں ہوا ہے. آپ دیکھیں گے کہ جب بھی اللہ کے دین کے لیے کوئی اٹھا ہے تو اس کو ریڈ روزز اس کے لیے نہیں بچھائے گئے، اس کے قدموں میں نہیں ڈالے گئے، بلکہ اسے کچھ نہ کچھ باتیں سننی پڑی ہیں. تو انہی کو ہم آیتوں کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں پھر ہمارا طرز عمل کیا ہو. بات وہی ہے کہ ہم جو تفسیر یہ پڑھ رہے ہیں یا کر رہے ہیں، یہ ہم کوئی عالم اور فاضل بننے کے لیے نہیں کر رہے ہیں، بلکہ ہم صرف اور صرف اپنے عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا عمل کس حد تک قرآن اور حدیث کے مطابق ہے. اگر ہمارا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ڈھل جاتا ہے تو سمجھ لیجئے یہی ہماری بڑی کامیابی ہے، کیونکہ ہم اس میں کوئی بڑے بڑے مکالمے نہیں بولیں گے، اور نہ ہی کوئی صرف نحو کی ہم بات کریں گے، کیونکہ ہمیں گرامر میں بھی بہت ڈیپ میں نہیں جانا ہے. ہم تو سادے سادے روزمرہ کے جو معاملات ہیں اس کو ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری زندگیاں سنوریں، ہماری زندگی میں تبدیلی آئے، وہ احساس، وہ شعور ہمارے اندر پیدا ہو جو اللہ تعالیٰ ایک مومن کے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے. تو اسی نیت کو رکھتے ہوئے ہر وقت اپنے سبق کے آغاز سے پہلے دعا کیا کریں کہ اللہ میرا سینہ کھول دے. کس لیے؟ اس کو سیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کے لیے، اس پر عمل کرنے کے لیے. میری بات میں اثر پیدا کر دے یا رب، کیونکہ ہم تو انسان ہیں، ہمیں دیکھا جائے تو ہم کو کچھ بھی نہیں آتا ہے. ہم تو ایسے ہیں کہ آج ایک بات ہم سنتے ہیں کل دوسرے دن بھول جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے، اللہ کی مدد سے ہی جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں صرف اللہ کی مدد سے کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ نہیں. لہذا اس بات کو مد نظر رکھ کر یہ آیتوں کو سنیے. آیت نمبر 181 سورہ آل عمران. لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یقیناً یہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بات سن لی جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ تو محتاج ہے اور ہم غنی ہیں. سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق. ان قریب ہم لکھ رہے ہیں یا ہم نے اسے لکھ لیا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں اور جو انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے ہیں. وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, اور جو کچھ وہ کہیں گے, جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں یا جو کچھ انہوں نے کہا, ہم وہ ساری چیزیں کیا کر رہے ہیں, اس کو لکھتے جا رہے ہیں, اور اسی بنا پر ان کو جلنے والا عذاب, عذاب الحریق دیا جائے گا کہ جلنے والے عذاب کا مزہ چکھو. ایک طرح سے وارننگ بھی ہے, ڈراوا بھی ہے اس آیت میں. اس آیت کے بارے میں تقریباً تمام مفسرین جو قول نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے سن لی ان کی بات, جنہوں نے کہا کہ نعوذ باللہ اللہ فقیر ہے اور ہم اغنیا ہیں. اس آیت کا جو پس منظر بتایا جاتا ہے کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تھی, من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا, کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو اللہ اسے کئی گنا بڑھا کر دے. اب یہ جو منافقین تھے اور جو یہود تھے, یا منافقین بھی دراصل یہ وہی تھے جو کچھ یہود ہی کے زیر اثر یا زیر سایہ ان کی تربیت ہوئی تھی, سمجھے, دونوں ایک ہی سوچ اور فکر رکھنے والے لوگ تھے, منافقین بھی اور یہودی بھی. تو جب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے, جتنی خوبصورت, جتنے لطیف پیرائے میں یہ آیت نازل ہوئی, اتنے ہی بھونڈے انداز میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کو جواب دیا. اور آپ دیکھیں کہ ان کی دیدہ دلیری, آپ دیکھیں کہ نعوذ باللہ وہ اللہ کو فقیر کہہ رہے ہیں, اور انہوں نے کہا تھا کہ کیا اللہ فقیر ہو گیا ہے کہ اس کو ہمارے پیسوں کی ضرورت ہے. استغفر اللہ, نعوذ باللہ من ذالک. ان کے اسی جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ آیت نازل فرمائی. دراصل یہود کا یہ جواب کیوں تھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہود نے ایسا جملہ کیوں کہا؟ بعض اوقات ہم ایسا سمجھنے لگتے ہیں نا کہ ہم بہت اچھے ہیں, ہم بہت نیک ہیں, ہم تو ایسا جملہ نہیں کہہ سکتے. یہ تو یہود تھے بدتمیز, نافرمان, منہ پھٹ. ایسا نہیں ہے, وہ لوگوں نے منہ سے کہہ دیا تھا. آج بہت سارے مسلمان بھی ایسے ہی ہیں کہ لو, جس کو اللہ کھلانا چاہے اس کو ہم کیوں کھلائیں, ہم کیوں غریبوں کے لیے پیسہ دیں. ایسے جملے مسلمان بھی کہتے ہیں, جس کو اللہ پہنانا نہ چاہے اس کو ہم کیوں پہنائیں. تو اللہ تعالیٰ جو قرض مانگتا ہے, آپ دیکھیں اللہ کو کیا ضرورت ہے قرض کی. یہ تو دراصل ان غریب بھائی بندوں کے, ہمارے جو بھائی بند ہیں غریب, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے. اور اس پر بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تم یہ قرض دراصل مجھے دے رہے ہو, اور میں اس کا بدلہ تمہیں دوں گا اس سے بہترین صورت میں. تو دراصل یہ جو دل کے پیچھے جو آیتیں گزری ہیں نا بخل کی, تو یہ یہود میں اصل میں مال کی محبت بہت زیادہ پیدا ہو گئی تھی. اسی کی بنا پر وہ مال کو بہت سینت سینت کر اور بچا بچا کر رکھتے تھے, اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہوئے, کسی کی ذات پر خرچ کرتے ہوئے انہیں تکلیف ہوتی تھی, اور وہی مال کی محبت کی وجہ سے ہی وہ سود جیسی لعنت میں گرفتار ہو گئے تھے. جب انسان بہت گریڈی ہو جاتا ہے نا, لالچی, تبھی تو وہ سود کی طرف رجوع کرتا ہے, سود کا لین دین شروع کر دیتا ہے. تو یہاں پر یہود کے اسی باطن کا حال بتایا جا رہا ہے جو ان کے دلوں کے اندر تھا, جو خباثت ان کے دلوں کے اندر بھری ہوئی تھی. دیکھا جائے تو حقیقت میں سارا کا سارا مال کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے نا, کس نے دیا ہمیں؟ ہم تو خود قادر نہیں تھے. اگر اللہ چاہے اور اللہ روک لے تو کیا ہم قادر ہیں اس بات پر کہ ہمارے پاس مال و دولت آئے؟ نہیں. تو لہٰذا جو کچھ بھی دیا ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہی ہے. دراصل یہی سود خوری, مال و دولت کی حوث, زر پرستی, یہ انسان کے اندر بخل کا مرض پیدا کر دیتی ہے. اسی لیے مال سے کبھی بھی اتنی محبت نہیں رکھنی چاہیے. مال تو دیکھیں یہ تو آنی جانی چیز ہے, اصل چیز کیا ہے؟ ایمان, اللہ کی رضامندی, اللہ کی خوشنودی, آخرت کی کامیابی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کا یہ قول لکھ لیا, سنکتب ما قالو, یعنی یہ ساری چیزیں ان کے اعمال نامے میں ثبت ہو رہی ہیں, لکھی جا رہی ہیں. جیسے ایک ماں کہتی ہے نا, بچے اگر ادھر سے آپس میں بچے لڑائی کر رہے ہوں, ایک بچہ دوسرے بچے کو تھوڑا ستا رہا ہو یا تکلیف دے رہا ہو, اور دوسرا بچہ چلا رہا ہو کہ دیکھیے امی مجھے یہ ستا رہا ہے, یہ تکلیف دے رہا ہے, تو ماں کہتی ہے کہ ہاں میں سب سن رہی ہوں, میں سب سن رہی ہوں. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ میں ابھی آ کر خوب سزا دینے والی ہوں جو ستا رہا ہے اس کو. تو اللہ تعالیٰ بھی فرما رہے کہ سنکتب ما قالو, ہم سب لکھ رہے ہیں, سب ثبت ہو رہا ہے ان کے اعمال نامے میں. وقتلہم الانبیاء بغیر حق, اور انہوں نے جو انبیاء کو بغیر حق کے, نا حق جو قتل کیا ہے, وہ بھی ہم نے لکھ لیا ہے. اور یہ عذاب الحریق کی جو بات آئی ہے, وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ, جلنے کا مزہ, حرق, یہ آگ کو کہتے ہیں. اللہ محفوظ رکھے. ویسے تو ہم سب جانتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہی ہوگی, لیکن اسپیشلی ان کے لیے کہا گیا ہے کہ ان کو جلنے کا عذاب دیا جائے گا, اور یہ سزا موت کے بعد ہی شروع ہو جاتی ہے. اب ایک اور انہوں نے اعتراض کیا, ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظُلَّامٍ لِلْعَبِيدِ, یہ سب کس وجہ سے ہے؟ جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا, اور بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا. یعنی یہ خود یہود سے کہا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے, اور یقیناً اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کیا کرتا. یعنی جو بھی کچھ ہم لکھ رہے ہیں, جو تمہیں سزا دی جائے گی, جو تمہیں جلنے کا عذاب دیا جائے گا, یہ کس لیے ہے؟ یہ اسی لیے تو ہے نا کہ انہوں نے کیا تھا ایسے ہی. انہوں نے جو کیا, ان کے قدموں نے جو آگے بھیجا, ان کا جو اعمال نامہ تھا, انہوں نے خود اپنے ہاتھوں سے اپنا اعمال نامہ ثبت کیا. تو لہٰذا اب جو دیا جا رہا ہے بدلہ, وہ تمہارا وہی بدلہ ہے جو تم کرتے رہے ہو, جو تم بھیجتے رہے ہو. کوئی کسی کے پاس امانت رکھوائے, اور امانت جب واپس دینے کا وقت آئے تو دینے والا کہتے ہیں کہ لیجیے بھائی آپ کی امانت, جیسی آپ نے دی تھی ہم نے اس کو ویسے کا ویسے ہی اٹھا رکھا تھا, ہم نے اسے کھول کر بھی نہیں دیکھا, یہ ہم نے اسے ہاتھ بھی نہیں لگایا. تو جیسی دی گئی تھی ویسی ہی واپس دی جا رہی ہے. تو یہ بھی کیا ہوگا؟ ان کے اعمال کا بدلہ ہوگا. اللہ ظلم نہیں کرنے والے اپنے بندوں پر, جو انہوں نے کیا تھا اسی کا بدلہ انہیں دیا جا رہا ہے. الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن لرسول حتی یاتینا بقربان, حتی یاتینا بقربان تاکلہ النار. اب یہاں پر دیکھیں ان کا ایک اور اعتراض. اعتراض کون اٹھاتے ہیں, شرطیں کون باندھتے ہیں؟ جنہیں نہیں ماننا ہوتا, جو ماننا ہی نہیں چاہتے, جو پہلے سے ایک سوچ لے کر آتے ہیں, جو پہلے سے دل میں ایک بات ٹھان کر آتے ہیں, تو ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں ملتی. ایسے لوگ کبھی راہ راست نہیں پا سکتے جو پہلے سے ایک مزاج بنا کر آئیں قرآن کو سمجھنے کے لیے, قرآن کی تفسیر کے لیے, قرآن کو اپنے دلوں کے اندر اتارنے کے لیے, قرآن کے مطابق اپنے عمل کو ڈھالنے کے لیے. سادے دل کے ساتھ آنا ہوتا ہے, سادہ ذہن, صاف ذہن, صاف دل, کہ آپ آئے ہدایت کے لیے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے, میرا رب مجھ سے کیا تقاضا کرتا ہے. اس سادے دل کے ساتھ جب آپ آئیں گے تو یقین جانیے کہ اس کا فائدہ بالکل ہی مختلف ہوگا. آپ کو بہت ساری چیزیں ملیں گی, پھر قرآن سے, حدیث سے ہدایت ملے گی, عمل کے لیے آپ کے لیے راہیں کھل جائیں گی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے, اللہ کی کتاب کو سمجھنے کے لیے, کہ سادے دل کے ساتھ اس کی طرف آیا جائے, پہلے سے ذہن بنا کر نہ آیا جائے کہ نہیں یہ قرآن میں تو یہی کچھ ہوں گا, اچھا چھوڑو میں کہاں سنوں, یا سن کے کیا کرنا ہے, اچھا یہی کرنا ہے, قرآن میں تو یہی لکھا ہوا ہے. تو یہ چیز بہت غلط ہے. تو یہود نے کیا کہا؟ ان لوگوں نے کہا جنہوں نے کہا تھا کہ اللہ نے ہم سے عہد لیا ہے کہ ہم کسی رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لائیں گے جب تک یاتینا بقربان تاکلہ النار, کہ جب تک وہ ہمارے پاس یہ معجزہ نہ لائے, یا ہمارے پاس وہ قربانی لائے جسے آگ کھا جائے. اب یہ ایک اور انہوں نے مطالبہ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, کیونکہ اب یہاں تو یہود اور یعنی اہل کتاب آپ کے مخاطب تھے, یا ان سے آپ کو سابقہ پیش آ رہا تھا. اور یہ بات انہوں نے کیوں کہی, یہ والا عذر انہوں نے کیوں پیش کیا کہ ہم تو اسی کو نبی مانیں گے, نبی اسی کو مانتے ہم جس کی قربانی کو آگ کھا لیتی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کا جواب دیا ہے. جیسے یہ بات ہم جانتے ہیں, بائبل میں بھی یہ بات موجود ہے, اور ویسے بھی حابیل اور قابیل کا جو مشہور واقعہ ہے اس سے بھی یہ بات ہم تک پہنچی ہے کہ جس قربانی کو آگ آ کر کھا لیتی تھی تو سمجھے کہ وہ قربانی قبول کی گئی. حالانکہ بائبل میں یہ بات کہیں موجود نہیں ہے کہ جس کی قربانی کو آگ کھائے گی وہی نبی ہوگا, ایسا نہیں ہے. لیکن بہت ساری روایت سے بات پتہ چلتی ہے کہ اکثر نبیوں کو یہ معجزہ دیا گیا کہ ان کی قربانی کو آگ آ کر کھا لیتی تھی. یہ بات بھی ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ الیاس علیہ السلام, سلیمان علیہ السلام اور یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ عطا ہوا تھا, اور بہت سارے انبیاء ایسے تھے جن کو یہ معجزہ نہیں دیا گیا. اب یہاں پر یہود سے یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اگر تمہارے نزدیک کسی نبی کے برحق ہونے کا یہی معیار ہے, تو پھر جن انبیاء کو یہ معجزہ دیا گیا تھا انہیں تم نے کیوں قتل کیا ناحق؟ جیسے جانتے ہیں نا ہم لوگ کہ سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہود نے قتل کیا، جو اسرائیل کے بادشاہ کی ایک ملکہ تھی، بال پرست، یہ اس وقت کا ایک بت تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، تو وہ الیاس علیہ السلام کی دشمن ہو گئی تھی، اور اس بادشاہ نے اپنی بیوی کے کہنے پر، یعنی اس زن پرست بادشاہ نے اپنی ملکہ کو خوش کرنے کے لیے وہ ان کے قتل کا اس نے فیصلہ کر دیا، یہاں تک کہ الیاس علیہ السلام کو وہاں سے نکل کر کہیں اور جا کر پناہ لینی پڑی۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ تو خود یہود اپنے نبیوں کے خلاف سازشیں کرتے تھے، یہود اپنے نبیوں کے خلاف بہتان گھڑا کرتے تھے، تو یہاں پر انہوں نے ایک عذر پیش کیا اور ان کو اسی بات کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم کہتے ہو کہ یہ نبی قربانی کا معجزہ پیش کرے، آگ آ کر کھا لے قربانی کو، تو جن نبیوں کو ہم نے یہ معجزہ عطا کیا تھا ان پر تم کیوں نہیں ایمان لائے، ان کو تم نے ناحق کیوں قتل کیا، ان کو کیوں اپنی بستیوں سے تم نے نکالا؟ اور صحیح بات ہے یہ، قد جاءکم رسل من قبل بالبینات وباللذی قلتم فلم قتلتموہم ان کنتم صادقین، کہ مجھ سے پہلے تمہارے پاس کئی رسول آ چکے ہیں جو واضح نشانیاں لائے تھے، اور وہ نشانی بھی جو تم اب کہہ رہے ہو، پھر اگر تم اپنے قول میں سچے ہو تو تم نے انہیں قتل کیوں کیا تھا؟ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کو کہلوایا گیا جو انہوں نے اعتراض کیا تھا، وہ اللہ کے رسول پر اعتراض کر رہے تھے کہ آپ وہ معجزہ نشانی لائیے کہ آپ کی قربانی کو آگ آ کر کھا لے تب ہم آپ پر ایمان لائیں گے، تو اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہلوایا گیا کہ تم اگر اپنی بات میں اتنے ہی سچے ہو اور کہہ رہے ہو کہ وہ پہلے رسول یہ نشانیاں لائے تھے، تو پھر تم نے ان کو قتل کیوں کیا، ان کے ساتھ تم نے یہ رویہ یہ سلوک کیوں اپنایا؟ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِن قَبْلِكَ، پھر بھی اگر وہ آپ کو جھٹلا دیں تو آپ کیا کریے، صبر کیجئے، آپ سے پہلے بھی کئی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں۔ ابھی یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول کو یہ بات کیوں کہی گئی، دیکھا جائے تو اللہ کے رسول نے تو کوئی ایسی بات نہیں کہی تھی کہ وہ لوگ ضرور ہی ایمان لائے، لیکن یہاں پر دراصل ایک طرح سے آپ کے ذریعے سے ان لوگوں کو بھی وارن کیا جا رہا ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو نہیں مانتے، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیجئے، کیونکہ اس سے پہلے بھی فقط کزی و رسول بن قبل کا جاؤ بل بیناتی و زبر بل کتاب المنیر، کہ اس سے پہلے بھی کئی رسول آئے جو معجزات واضح نشانیاں لے کر آئے، زبور لے کر آئے اور کتاب منیر بھی لے کر آئے، ان کو بھی جھٹلایا جا چکا ہے۔ یہاں پر بینات سے مراد دراصل معجزات ہیں، اور زبور سے مراد زبور زائی با اور را، اس کا روٹ ورڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے ٹکڑا، حصہ، صحیفہ، تعلیمات، قطع، یعنی کوئی بھی بڑی چیز کا ایک چھوٹا حصہ، اس کو زبور کہیں گے، جیسے داؤد علیہ السلام کو زبور دی گئی تھی نا، تو یہ بھی اسی سے ہے۔ دراصل کتاب ایک الگ چیز ہوتی ہے، زبور ایک الگ چیز ہوتی ہے، اور زبور کی جمع پھر زبور ہے، اور ول کتاب المنیر، کتاب المنیر سے مراد دراصل ایسی جامع کتاب ہے جس میں احکامات اور نواہی، یعنی جن چیزوں سے منع کیا گیا ہے، عوامر، نواہی، اخلاقیات، قصص اور واعظ و نصیحت، سب کچھ موجود ہو، جس کی مثال تورات اور قرآن مجید ہے۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ آپ سے پہلے بھی رسول جھٹلائے جا چکے ہیں، لہذا آپ صبر کیجئے۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اعمال کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا۔ پھر جو شخص آگ سے بچا لیا گیا، وہ ادخل الجنت، اور جنت میں داخل کر دیا گیا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہو گیا۔ اب یہاں پر بتا دیا گیا کہ اصل کامیابی کس کی کامیابی ہے، کیونکہ بعض اوقات ہماری سوچ کیا ہو جاتی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اچھا فلاں، دیکھو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو مال سے بھی نوازا ہے، اولاد سے بھی نوازا ہے، اس کو عزت بھی دی ہے، اس کو عہدہ بھی دیا ہے، سب کچھ ہے اس کے پاس، تو ہم کامیابی کا معیار ایسے شخص کو بنا لیتے ہیں، ایسے لوگوں کو بنا لیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اصل کامیابی یہ دنیا کی کامیابی نہیں ہے، اصل کامیابی کون سی ہے؟ فمن زحزح عن النار، جو آگ سے بچا لیا گیا، وادخل الجنۃ، اور جنت میں داخل کر دیا گیا۔ تو یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے غور کرنے کی کہ اصل کامیابی آگ سے بچا لیا جانا ہے۔ تو آپ دیکھیں یہود کے لیے ہم نے پھر کیا پڑھا تھا کہ اللہ ان پر غضبناک ہوا، اور پیچھے ہم نے پڑھا کہ ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے، کیونکہ وہ بہت زیادہ آ کر اپنا رعب جماتے تھے اور اپنے آپ کو اہل کتاب سمجھنے کی بنا پر اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے تھے اور کہتے تھے کہ آگ تو ہمیں بالکل نہیں چھوئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا معیار بتا دیا کہ جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا، وہی دراصل کامیاب ہے۔ یہاں جو زحزح ہے یہ رباعی لفظ آیا ہے، زائحہ زائحہ، چار لیٹر پر مشتمل اس کا روٹ ورڈ ہے زحزح۔ اور پیچھے جو لفظ پڑھا ہے توفونا، یہ وفیون سے ہے، واو ف اور چھوٹیا، پورا پورا لے لینا۔ قرآن ہمیں جو تصور دیتا ہے، اس سے پہلے عربی زبان میں یا عرب لوگوں کے ہاں جو لفظ موت کے لیے استعمال ہوتے تھے، قرآن نے وہ لفظ استعمال نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ والا لفظ استعمال کیا، وفیون، وفات کا لفظ، اور وفات کا مطلب ہوتا ہے کہ پورا لے لینا۔ اسی لیے ہم انتقال کو انتقال کہتے ہیں کہ منتقل ہوا گیا ہے یا منتقل کیا گیا ہے اس دنیا سے دوسری دنیا عالم برزخ میں۔ تو یہاں پر ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور اس کو اس کا پورا اجر دے دیا جائے گا قیامت کے دن، جو بھی کچھ اس نے اعمال کیے ہوں گے اس کے مطابق۔ ایک اور حدیث میں ہمیں ایک لفظ ملتا ہے یا اس کی تشریح ملتی ہے کہ جس کی موت واقع ہو گئی اس کی قیامت اسی وقت سے شروع ہو گئی، من مات فقط قامت قیامہ، یعنی جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔ اس لحاظ سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ عذاب اور ثواب مرنے کے ساتھ ہی عالم برزخ میں شروع ہو جاتا ہے، اور کامیابی پھر وہی ہے جو انسان عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبر کے عذاب سے اور دوزخ کے عذاب سے پناہ مانگا کرتے تھے۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہ فلسفہ حیات ہمیں سمجھ میں آ جائے کہ دنیا کی زندگی چند روزہ ہے، انسان کو مرنا ہے، اور اصل کامیابی آخرت کی کامیابی ہے، تو تب پھر وہ آخرت کو اہمیت دے اور دنیا سے اسی طرح یا اتنا ہی فائدہ اٹھائے جتنا کہ ضرورت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ کن فی دنیا کا انّا کا غریب او عابری سبیل، کہ دنیا میں ایسے رہو کہ جیسے ایک اجنبی کی طرح، یا پھر ایک راستے سے گزرنے والے مسافر کی طرح، کیونکہ اصل زندگی کہاں سے شروع ہوگی؟ موت کے بعد آخرت کی زندگی، اور وہی اصل زندگی ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی، ابد الآباد، وہاں پر پھر کسی کے لیے موت نہیں ہوگی۔ تو فکر پھر اسی دن کی کرنی چاہیے، اسی زندگی کی کرنی چاہیے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اس طرح سے دنیا کی زندگی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور اسی کا ذکر آگے کی آیت میں دیا گیا ہے، وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر یہ ایک دھوکے کا سامان۔ متاع الغرور دراصل دھوکے کی ٹٹی کو بھی کہا جاتا ہے، غرور دھوکے کو کہتے ہیں، متاع فائدہ اٹھانے والی چیز، میم تے عین اس کا روٹ ورڈ ہے۔ ویسے اس کی لفظی معنی میں آتے ہیں برتنے کی چیز، زندگی گزارنے کا سامان، یہ تمام اس کے معنی ہوں گے۔ تو کہا جا رہا ہے کہ متاع دنیا یا متاع الدنیا جو ہے دراصل دھوکے کا سامان ہے۔ لیکن انسان جو ہے اسی عارضی دنیا کی زندگی، اس کی بہار، اس کی ظاہری زیب و زینت، اس میں کھو کر رہ جاتا ہے، کیونکہ اس کی کشش اتنی خوبصورت ہے اور اتنی پرفریب ہے، جس میں انسان مگن ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ اپنی آخرت سے غافل بھی ہو جاتا ہے یا غافل رہتا ہے، یہاں تک کہ اس کو موت آ جاتی ہے۔ تب اس کی آنکھیں کھلتی ہیں کہ مجھے دنیا میں رہ کر کیا کرنا چاہیے تھا اور میں کیا کرتا رہا۔ اسی لیے اس کی مثال ایک حدیث میں دی گئی ہے، الناس نیام اذا ماتوا انتبہوا، یعنی لوگ سوئے پڑے ہیں، جب مریں گے تب ہوشیار ہوں گے، یعنی جب موت آتی ہے تب ہائے افسوس کرتا رہتا ہے کہ کاش میں یہ کر چکا ہوتا، کاش میں وہ کر چکا ہوتا۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا کہنا چاہیے کہ اللہ کا انعام نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وقت سے پہلے آگاہ کر دیا ہے۔ اور یہ توفیق ملنا کہ ہم یہ قرآن کو سمجھ رہے ہیں، حدیث کے مطالعے کا شوق ہمارے اندر ہے، اللہ کے رسول کی سیرت کو ہم جان رہے ہیں، جنہوں نے ہر لمحہ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری ہر لمحہ رہنمائی کی ہے کہ ہمیں زندگی کیسے گزارنی ہے، کس طرح سے اس زندگی سے ہم فائدہ اٹھا کر آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کیونکہ زندگی بھی بہت بڑی اہم چیز ہے، کیونکہ اسی زندگی کے اعمال کی وجہ سے تو ہم آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ تو اللہ کے رسول نے ہمیں ہر چیز بتا دی ہے، اسی لیے دنیا کو دار الامتحان کہا جاتا ہے اور اس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے۔ تو دنیا کے اندر یہ دھوکے کا پہلو کیا ہے کہ ہر انسان اس امتحان سے گزر رہا ہے، اور جو اس امتحان کا جو آخری وقت ہوگا، امتحان کے پرچے کا جو آخری وقت ہوگا، وہی اس کی موت کا وقت ہوگا۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ ایک اسٹوڈنٹ جب پیپر سالو کرتا ہے، حل کرتا ہے، اور 3 گھنٹے کا ٹائم ہوتا ہے اس کو، ان 3 گھنٹوں میں وہ پہلے 2 گھنٹے بہت سوچ سوچ کر گزارتا ہے، اس کو جوابات یاد نہیں آتے ہیں، اب آخر کے 1 گھنٹے میں وہ گھبرا جاتا ہے اور پھر بس جو لکھنا شروع کرتا ہے تو سر بھی نہیں اٹھاتا، اور یہاں تک کہ ایگزامینر آ جاتا ہے، اس کے سر پر کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتے کہ لاؤ پیپر دو، وقت ختم ہو گیا۔ اور وہ اسٹوڈنٹ سوچتا رہ جاتا ہے کہ ارے ابھی تو میرا آدھا بھی پرچہ حل نہیں ہوا، ابھی تو مجھے بہت سارے سوالات کے جوابات لکھنے ہیں، کاش میں وہ پہلے 2 گھنٹے بیکار نہ گزارتا۔ تو یہی حال انسان کا ہوگا کہ جب موت آتی ہے تب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میرے ساتھ کیا ہوا، سارا جو قیمتی وقت تھا وہ تو میں نے ایسے ہی گنوا دیا، برباد کر دیا دنیا کے اندر مگن ہو کر۔ اب اس امتحان میں اس کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کامیاب رہا ہے یا ناکام، اور اس کی کامیابی اور ناکامی پوری اس دنیا کی زندگی پر محیط ہے، اس لیے اس زندگی کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہے، اور ہر ایک کو زندگی کے ان لمحات سے پورا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ دیکھیں، آپ اور میں، جس کی بھی جتنی عمر گزر چکی ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں اگر ہمیں موت آتی ہے تو موسٹ ویلکم، ہم تو تیار ہیں جانے کے لیے کیونکہ ہم نے بہت نیکیاں کی ہیں۔ اگر ہم کسی سے بھی پوچھیں تو ہر کوئی یہ جواب دے گا کہ نہیں، ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ اگر اپنے اعمال نامے کو دیکھیں پیچھے مڑ کر، تو ایسے لگتا ہے کہ تو پورا خالی پڑا ہے۔ تو اس وقت کو ضائع مت کیجیے۔ اگر آپ الحمدللہ ابھی آپ اگر اسٹوڈنٹ لائف میں ہیں تو آپ تو بہت زیادہ ہی خوش قسمت ہیں ماشاءاللہ، کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت پہلے ہوشیار کر دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا آپ کے ساتھ بہت خاص کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کی ابتدائی عمر میں ہی آپ کو اپنا انعام دے دیا، یا اپنے انعام سے نواز دیا کہ آپ کو اس زندگی کی اہمیت کا احساس ہو جائے کہ کتنی اہم ہے زندگی۔ جن لوگوں کے 40 سال گزر چکے، 60 سال گزر چکے، آپ دیکھیں ان کے لیے تو کافی افسوس ہے نا کہ وقت تھوڑا ہے اور کام بہت زیادہ باقی ہے، وقت فرصت ہے کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے۔ تو ہم کو اس توحید کے پیغام کو بہت آگے تک پہنچانا ہے، خود بھی اس کے مطابق عمل کرنا ہے اور دوسروں کو بھی اس کی طرف لانا ہے۔ دیکھا ہے جو کچھ میں نے، اوروں کو بھی دکھلا دے۔ تو یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آگے جو فرما رہے ہیں کہ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ یہ تم ضرور آزمائے جاؤ گے، فی اموالکم، اپنے مالوں کے ذریعے سے، وہ انفسکم، اپنی جانوں کے ذریعے سے، وَلَتَسْمَعُنَّ، اور تم ضرور سنو گے، مِنَ الَّذِينَ اُوتُوا الْكِتَابَ، ان لوگوں سے جن کو کتاب دی گئی، مِن قَبْلِكُمْ، تم سے پہلے، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور وہ لوگ جو کہ شرک کرتے ہیں، تکلیف بہت ساری، اذیتیں بہت ساری، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو تو بے شک یہ بہت عزم اور ہمت کے کاموں میں سے ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں سے پختہ عہد لیا، اس کو آگے ہم دیکھ لیتے ہیں، کہ پہلے اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔
لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلم قتلتموهم إن كنتم صادقين فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور